يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين
تفسير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں کہ اے اہل کتاب قد جاءكم آ گیا تمہارے پاس تو اہل کتاب سے کون لوگ مراد ہیں یہود و نصارہ کہ اے یہود و نصارہ اے اہل کتاب اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی تھی تمہارے پاس آ چکا ہے کون رسولنا ہمارا رسول تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نا کے ساتھ یعنی ہمارا امبیسیڈر کوئی عام نہیں ہے بلکہ ہمارا بھیجا ہوا آ چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھیجے گئے تھے کیوں ان کو رسول بنایا گیا تھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں یبینو لکم کثیرم یعنی کیا کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سی باتوں کو وہ تم پر واضح کرتے ہیں یعنی کتاب الہی کی بہت سی باتیں ان کے سامنے کھولتے ہیں کن کو کھولتے ہیں کثیرم مما کنتم تخفون من الکتابی ان کو کھولتے ہیں کتاب کی باتوں کو جن پر تم پردہ ڈال دیا کرتے تھے تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ بتا رہے ہیں اور وہ مقصد کیا تھا آپ کو بھیجے جانے کا کہ اہل کتاب نے تورات سے انجیل سے الہامی کتابوں سے جو مضامین چھپا دیے تھے ان میں سے بہت سی باتیں جو تھی ہٹا دی تھی یا ان میں لفظی لحاظ سے یا معنی لحاظ سے جو تحریف کر دی تھی ان کو بدل دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے تھے اور آپ اس سے پہلے اس کی مثالیں پڑھ بھی چکی ہیں جس میں سے وہ رجم کی سزا والے انہوں نے تورات میں اس کو تبدیل کر لیا تھا ہاتھ رکھا ہوا تھا نا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا آپ نے یہود سے پوچھا تم اپنی کتاب میں اس کا کیا حکم پاتے ہو وہ کہنے لگے ہمارے علماء ایسے لوگوں کا منہ کالا کر کے گدے پر سوار کر کے ان کو پھیراتے اور چکر لگواتے عبداللہ بن سلام نے کہا رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ ان کے علماء کو تورات سمیت بلائیے جب تورات لائے گی تو ان میں سے ایک نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کیا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا اسے کہا اپنا ہاتھ تو اٹھاؤ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے سے رجم کی آیت نکلی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کرنے کا حکم دے دیا اور وہ سنسار کیے گئے یہ بخاری کی روایت ہے تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے وہ بہت سی چیزوں کو چھپاتے تھے تو یعنی اور بھی ان کے اندر بہت سی ایسی باتیں تھیں کہ جن پر وہ عوام کو دھوکہ دیتے تھے اور انہوں نے تحریف کی تھی لفظاً بھی اور معنی بھی یعنی تورات کے الفاظ میں بھی اور جب پبلک ان سے آ کے رہنمائی لیتی تھی تو اس میں بھی مثلاً رسول اللہ کے بارے میں پوچھتے تھے کتاب کے بارے میں تو وہ انکار کرتے تھے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں جو چھپاتے تھے جن پر وہ پردہ ڈالتے تھے اس کو کھول دیا کرتے تھے کیوں مخالف تھے اہل کتاب رسول اللہ کے کہ آپ ان کی جو غلط چیزیں تھیں ان کو نمایاں کرتے تھے ان کو بتاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یعفو عن کثیر اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے یعنی بہت سی چوریاں خیانتیں کھول دیتے ہیں اور جن کو کھول دینا دین حق کو قائم کرنے کے لیے ناگزیر ہے وہ تو کھول دیتے ہیں بتاتے ہیں اور جن کو جن سے چشم پوشی اختیار کر لی جائے یعنی ضروری نہیں کہ ان کو بتایا جائے تو کھولنے کی اتنی حقیقی ضرورت نہیں ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس پہ صرف نظر کر جاتے تھے کچھ کو بتاتے تھے بے نقاب کرتے تھے کچھ کو نظر انداز کرتے تھے تو مقصد کیا تھا اصل مقصد کیا تھا اصل مقصد ان کو بدنام کرنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اصل حقیقت کو ظاہر کیا جائے جس سے شریعت الہی کی تکمیل ہو اور تجدید ہو. تو مقصد تو شریعت الہی کی تکمیل اور تجدید ہی کیوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسولنا. تو مقصد یہ نہیں تھا کہ اہل کتاب کو جو ہے نا ان کو برا بھلا کہا جائے، ان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے. پھر کیا فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نور ہے، یعنی کیا آ گیا ہے، روشنی آئی ہے، اور کتاب ان، اور ایسی کتاب ہے جو کہ مبین ہے، یعنی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کیا ہے. تو یہاں پہ یہ جو کہا گیا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے، یعنی عام شخص کی طرف سے نہیں آیا. ڈیپینڈ کرتا ہے نا، آپ گھر میں بھی کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں وہاں پہ، تو ایک بہن دوسرے بہن کو کچھ کہتی ہے یا اور وہ مانتا نہیں، تو پھر یا وہ مانتی نہیں تو پھر وہ کہتی ہے باجی نے کہا ہے، بھائی نے کہا ہے، وہ نہیں مانتے تو پھر کیا کہتے ہیں، امی نے کہا ہے، پھر اور زیادہ اس میں زور دینا ہو تو کیا کہتے ہیں، ابو نے کہا ہے، ہے نا. تو بات بہن بھائی یا امی ابو کی نہیں ہے، ہم جیسے کسی سٹیٹس والے آدمی کی نہیں ہے، بلکہ کیا اللہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا، لوگوں کے پاس آ گیا. کون آیا؟ نور. اور نور، نور سے مراد کیا ہے؟ اس آیت نے بعض علماء نے نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی لی ہے، لیکن اکثر مفسرین کی رائے کیا ہے کہ نور کتاب مبین ہی کی ایک صفت ہے، کہ یہاں پہ نور سے مراد قرآن ہی ہے، یعنی کتاب کی ایک صفت نور ہے اور دوسری صفت مبین ہے. سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ذکر پہلے ہی آ چکا ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر نور کہنا تھا تو وہاں پہ کہتے، یہ شروع میں ہے نا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، تو وہاں پہ جب رسول کہہ دیا، ابھی تو کہا ہے رسول، تو اب آگے جو بات کی جا رہی ہے پھر کس کی جا رہی ہے؟ کتاب کی جا رہی ہے. دوسری بات کیا ہے کہ نور اور کتاب مبین کوئی الگ چیز نہیں ہے، یعنی کتاب ہی کی وضاحت نور بھی کر رہا ہے اور مبین بھی کر رہی ہے لفظ جو ہے. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن میں، قرآن اور دوسری آسمانی کتابوں میں بہت سی جگہ میں، یعنی آسمانی کتابوں میں اور قرآن میں، قرآن کو نور کہا گیا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کیوں نور زیادہ لوگ اسے مراد لیتے ہیں. وَانزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، پھر کیا کہا، یہ مختلف قرآن کی آیتیں ہیں جس میں سے ایک یہ ہے، إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورًا، وہاں پہ بھی نور آپ کو قرآن مجید کے لیے مل رہا ہے نا، اور تورات کے لیے بھی مل رہا ہے. پھر کیا فرمایا، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا، انجیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ نور کا لفظ استعمال کیا ہے. پھر اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گی، کیا کہا، مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابِ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ، کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے اور لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، تو یہ تورات کے لیے بھی نور کا لفظ ملتا ہے. پھر اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کے لیے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کرو جسے ہم نے آپ کے ساتھ اتارا ہے، یعنی قرآن کے لیے پھر نور کا لفظ ہے. تو اسی طرح مطلب ہمیں بہت سی ایسی آیتیں ملتی ہیں. تو نبیوں کے لیے قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا ہے، خاص طور پہ بشر کا، تو جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ کیا ہیں کہ مقام بشریت پر ہیں. ایک مقام پر بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ کہا گیا، روشنی دینے والا چراغ. تو اب یہاں پر جو اگر کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نور ہے، تو اس سے مراد نور نبوت ہے، اس سے مراد نور نبوت اور نور ہدایت ہوگا. وہ نور نہیں جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس نور ہی تھے. تو فرشتے کس سے بنے ہیں؟ نور سے. شیطان کس سے بنا ہے؟ آگ سے. انسان کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے. اور جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کو مٹی سے بھیجا بنا کر بشر. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول خود کہتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، کہ ہم تو تم ہی جیسے ایک انسان ہیں. ہمیں قرآن میں جگہ جگہ ایسی آیات ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے وہ سارے کے سارے کون تھے، وہ انسان تھے. اور آج انسانوں میں سے ایک طبقہ بس اسی پر بات کرتا رہتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا تو ان کا تو نور تھا تو یہ تھا تو اس طرح کی باتیں. تو اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح عام انسان تھے. گلیوں میں چلنا پھرنا, شادی نکاح, بچے, بیوی, ذریات زندگی, سارے کام. اور اگر جو ہے وہ عام انسان سے ہٹ کر ہوتے تو لوگ کہتے کہ وہ تو انہوں نے عمل کر لیا, ہم کیسے عمل کریں. تو یہاں پر نور کس کے لیے؟ زیادہ تر مفسرین کی رائے کیا ہے؟ قرآن مجید کے لیے نور کا لفظ ہے. اور یہ میں نے باقی باتیں آپ کو کیوں بتائیں؟ آپ کو پتا ہو کہ کہاں سے لوگ کیا بات لیتے ہیں اور آپ اس کو پھر ایکسپلین بھی کر سکیں دلائل سے. تو یہ ہے دلیلیں کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے, یعنی قرآن مجید. اور وہ کیا ہے؟ کتاب و مبین ہے. وہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ مبین ہے. مبین کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, واضح ہے. یعنی اس میں ایک ایک چیز واضح ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو قرآن مجید جو ہے یہ اس میں حکمہ بھی ہے اور شریعت بھی ہے. کیا کرتا ہے قرآن؟ یہدی بہ اللہ, کہ اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ لوگوں, قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن ہدایت دیتا ہے. کیسے؟ من اتبع رضوانہ, کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے؟ جو کوئی پیروی کرے اس کی رضا کی. یعنی یہ ایسی ہدایت دینے والی کتاب ہے, یہ ایسا نور ہے, یہ ایسی روشنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں, جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں, جو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, جن کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے. دنیا کو نہیں راضی کرتے, دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتے, وہ پیئر پریشر کا شکار نہیں ہوتے کہ سوسائٹی جو ہے وہ پیئر پریشر میں ہے تو اب ہم کیا کریں. نہیں, اللہ کی رضا جن کی زندگی کا مقصد ہے تو اللہ ان کو کیا کرتا ہے؟ یہدی بہی, اس قرآن کے ذریعے. ہی کی ضمیر کس کے لیے آئی ہے؟ اس کتاب کے ذریعے اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے. لیکن ضروری کیا ہے؟ کہ ان کی انٹینشن, ان کی نیت, ان کا مقصد کلیئر ہونا چاہیے. اور کیا ہے؟ اتباع رضوان ہو, کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا. تو ہمارا پھر کیا زندگی کا مقصد بنتا ہے؟ کہ ہماری ایک ہی فکر ہونی چاہیے, ایک ہی لگن ہونی چاہیے, ایک ہی تڑپ ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ دنوں کا, کچھ سالوں کا, بڑھاپے کا, لذتیں ختم ہو جانے والی جوانی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اس حسن کے فنا ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو ایٹ ڈرنک میری اور ڈائی کے دن ہے, تو مزے کریں, بعد میں دیکھا جائے گا. نہیں, جوان ہے یا بوڑھا ہے, بچہ ہے یا بڑا ہے, عورت ہے یا مرد ہے, سب کو رب کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اور راضی کرنا بھی یہ نہیں کہ جب باہر پبلک سکول میں ہے تو راضی نہیں کرنا, مال میں ہے تو راضی نہیں کرنا, پارٹی میں ہے تو اب کیا دنیا جو کر رہی ہے وہی کرنا ہے. نہیں, گھر کے اندر ہوں یا باہر ہوں, مسجد کے اندر ہوں, مدرسے کے اندر ہوں, دوستوں کے اندر ہوں یا مال میں کوئی شاپنگ کرنے ہو, ہر وقت رب کو راضی کرنا ہے, ایک ہی فکر ہونی چاہیے. تو پھر اللہ یعنی اللہ ان کو کیسے ہدایت دیتا ہے؟ سبل السلامی, ان کو سلامتی کے طریقے بتاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سبل السلامی جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ظلمت کے, تاریکی کے راستوں سے نکالتا ہے, ان کو سلامتی کے طریقے بتاتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت جو ہے ایسے انسان کو قرآن مجید اور رسول کی صحبت میں, رسول کی سیرت کی پیروی میں ایسی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہدایت کی زندگی دیتا ہے, ایسی روشنی دیتا ہے کہ اس کی فکر بدل جاتی ہے, اس کے عمل بدل جاتے ہیں. وہ ایسی راہوں پر چلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کہ وہ غلط راہوں سے بچ جاتے ہیں. تو چاہیے کیا؟ اس کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, اتباع رضوان ہو. رضوان کس کی ہے؟ اللہ کی. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ یہدی بہی. کرتا کیسے ہے؟ سبل السلامی, سلامتی کے راستے. اب آپ دیکھیں کہ سبیل کی جمع سبل ہے, کہ اللہ جنت کے بہت سے دروازے ہیں نا, کوئی ریان روزے دار ہے اور کوئی جو ہے وہ خدمت کرنے والا ہے, کوئی کسی طرح سے جنت میں چلا جائے گا. تو سلامتی کے راستے, ہدایت کے راستے. اور یخرجہم من الظلمات, اور انہیں جو ہے اندھیروں سے نکالتا ہے. اور اندھیرا ایک نہیں ہے, اندھیرے بہت سے ہیں, اور وہ اندھیرے کون سے ہیں کہ جس میں آج کا انسان جو ہے وہ بھٹک رہا ہے؟ وہ اندھیرے ہیں شرک کے، وہ اندھیرے ہیں گمراہیوں کے، وہ اندھیرے ہیں نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے، ہے نا؟ تو یعنی تاریکیاں ہیں جس میں انسان گھرا ہوا ہے، تاریکی پر تاریکی. تو جب انسان جو ہے رب کی رضا چاہتا ہے، رسول اور کتاب کو مانتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ اللہ اس کو اندھیروں سے باہر نکال دیتا ہے. تو کیا ضروری ہے کہ قرآن مجید اس کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھے، اس کو لکھیں، اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ یاد کریں اور اس کے روٹ ورڈ سمجھیں تاکہ اس کی بیسک ہمیں پتہ چل جائے. ایگزیکٹ آپ دیکھیں، آپ جب انگلش سیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، چھوٹی عمر میں ہی بچوں کو کہہ دیتے ہیں یہاں کے اسکول، پبلک اسکول، ڈکشنری کنسلٹ کرنا سکھائی جاتی ہے. ہمارے ہاں ٹھیک ہے رواج نہیں ہے پاکستان اور انڈیا میں، بڑے بڑے بچے جب تک ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں چھوٹی چھوٹی ڈکشنریز ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ورڈ ڈھونڈ کر لا کے اس کو لکھنا ہے. تو یعنی جو صحیح لغت ہے، ڈکشنری ہے، بچے کو اس سے اس کا رابطہ کروا دیتے ہیں اور بچے کو لینگویج سکھا دیتے ہیں. تو جب عربی زبان اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا ہوگا، قرآن کو سیکھنے کے لیے محنت مشقت کرنی ہوگی. اور قرآن مجھے نور دے گا، قرآن مجھے ہدایت دے گا، وہ مجھے اندھیروں سے بچائے گا، تو پھر میں کیوں نہ محنت کروں؟ میری جنت کا سوال ہے، مجھے رب کو راضی کرنا ہے. دنیا میں ہر شخص کیا، میں گریجویٹ ہونا چاہتی ہوں، میرے سبجیکٹ کیا ہوں گے، میرا یونیفارم کیا ہوگا، اپنی فکر ہوتی ہے نا. اسی طرح آخرت کی بھی ہم سب کو اپنی فکر ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر کہاں لے کے جائیں گے؟ الا نوری بے از نہیں، نور کی طرف اپنی اجازت سے. تو نور کس چیز کا ہے؟ ہدایت کا نور ہے. یہ گھروں میں جو جھگڑے، لڑائیاں، آج جو یوتھ کی طلاقیں ہو رہی ہیں، یا یہ کہ شادی کیسے کی جائے اور لڑکا کیسا ہونا چاہیے، لڑکی کیسی ہونی چاہیے، ہے نا؟ تو اس کے لیے بھی قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے، ہمیں یہ رہنمائی دیتی ہے کہ لڑکے لڑکی جب شادی کرے تو اس کا انتخاب کرتے وقت جو ہے یہ دیکھیں کہ وہ تقویٰ کتنا ہے. شادی کن بنیادوں پہ کی جاتی ہے؟ حسن بیوٹی کی وجہ سے کی جاتی ہے، منی دولت کی وجہ سے کی جاتی ہے، فیملی کیسی ہے، ہے نا؟ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا کہا؟ تم کس وجہ سے شادی کرو؟ تقویٰ کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے. وہ ایک بچی جو تھی، اس نے جیسے خلا لے لیا سمجھے، تو جب بات کی تو اسے ہو رہی تھی، اس کو کاؤنسلنگ کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، تو وہ کوئی بھی ریزن نہ بتا سکی کہ وہ کیوں نہیں مطلب شادی کو نبھانا چاہتی. بس ایک ہی بات تھی کہ بس اتنا کیئرنگ نہیں لگا. تو مطلب عام طور پہ یہاں پہ کیا ہے کہ گرل فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ ہے، اور ادھر ادھر جو ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ کیئرنگ لگتا ہے کہ آئی لو یو، آئی مس یو، اور مطلب محبت کا اظہار بہت کیا جاتا ہے. تو اس میں بعض اوقات ہمارے بچے جو ہے نا دیوانے پھر ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات عورتیں اور جوان مرد بھی دیوانے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی بعض اوقات جو ہے، بعض اوقات لفاظی ہوتی ہے پر حقیقت نہیں ہوتی، جو محبت حقیقی محبت ہے وہ نہیں ہوتی نا. دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ یعنی جب وہ بچی کہہ رہی تھی کہ کیئرنگ نہیں ہے اور پھر ہیئر سٹائل نہیں اچھا لگتا اس کا، تو اب دیکھیں کہ اسلام کہتا ہے کہ ریزن دو کہ تم نے خلع کیوں لینا ہے اور طلاق کیوں دینی ہے. آپ پیچھے پڑ چکی نا ساری کہ نشوز پایا جاتا ہے، حقوق ادا نہیں کیے جا رہے. اب یہ کوئی ریزن ہے؟ کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی ریزن پتا چلے نا. تو اگر ریزن نہیں ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے گئے مال میں تو آپ نے کیچ اپ بدل لی، آپ نے کوئی جو ہے وہ سبزی بدل لی، آپ نے گاڑی بدل لی، گھر بدل لیا. چھوٹی چھوٹی ہے نا، ڈریس ہم چینج کرتے ہیں اور کھلونے چینج کرتے ہیں، یہ تو زندگی گزارنی ہے، زندگی کا ساتھی یا پارٹنر ہے، اس کو تو روز روز اور ہر وقت ایسے یہ اچھا نہیں لگا، تو یہ تو کوئی باتیں ہی نہیں ہیں. تو کیا یہ قرآن بتاتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ظلمتوں سے نور کی طرف لے کر آتا ہے. تو قرآن سے دوستی کرنی چاہیے، اور یہ نہیں کہ ہاں بہت سے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہو. اصل کام یہ ہے، جیسے آج کل چھٹیاں ہوئی ہوئی ہیں اور ہماری یوتھ جو ہے ان کے پاس گولڈن چانس ہے، بیسٹ چانس ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. جو عشق کا ہے نا راستہ، اس میں اس کو چھٹی نہیں ملتی جو سبق یاد کرتا ہے، چھٹی وہی کرتا ہے جو نالائق ہوتا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ آپ لوگ پریشان نہ ہوں گے، ہم چھٹی کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشوں پہ آزمائشیں، آزمائشوں پہ آزمائشیں، ایک میں پوری اترتے تھے دوسری، دوسری میں پوری اترتے تھے تیسری، تیسری میں پوری اترتے تھے چوتھی. یہ قدم قدم بلائیں، یہ سوادے کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیارے. تو دین کے راستے میں میرے پیارے بچوں محنت ہے, مشقت ہے, گھلنا ہے, ڈھہ جانا نہیں ہے, لیٹ جانا نہیں ہے, سوتے رہنا نہیں ہے, چھٹیاں کرنا نہیں ہے. مومن کی زندگی میں چھٹی کوئی نہیں ہوتی, نہ ویکینڈ کوئی ہوتا ہے. محنت مشقت کی ہم سب کو عادت ڈالنی چاہیے. تو یہ حوصلہ, یہ ہمت, یہ کون دیتا ہے؟ یہ قرآن دیتا ہے. قرآن محنت کرنا سکھاتا ہے, ایک جذبہ, ایک جوش, ایک دیوانگی کی کیفیت. مجھے چودھری علی احمد کی ایک بات بڑی یاد آتی ہے, عام ان ہمارے دور کے انسانوں میں سے ہیں. ان کی نواسیاں ہمارے ساتھ پڑھتی تھی اور ان کے اوپر ایک کتاب چھپی, تو میں نے جب پڑھی مجھے بہت اچھی لگی. اس میں کئی درس دیا کرتے تھے, اس دن کوئی بھی نہ آیا درس سننے کے لیے. تو کہنے لگے, سن چودھری علی احمد, اللہ کے دین کے راستے میں ناغا نہیں ہوتا, آج تو ہی سنے گا اور تو ہی سنائے گا. آج درس بھی خود ہی دینا ہے, سننا بھی خود ہی ہے. یہ کہہ کہ آج اللہ کے دین میں نے ناغا نہیں کرنا کہ آج سننے کے لیے کوئی نہیں آیا. سن چودھری علی احمد, اللہ کے دین کے راستے میں ناغا کوئی نہیں ہوتا. غزل ان کا اسی طرح کا ایک کال تھا کہ سنتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ تھک بھی جاتے ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ تھکن کسے کہتے ہیں. اور واقعی کچھ لوگ ان تھک ہوتے ہیں, تھکنا ان کی زندگی میں ہوتا ہی نہیں نا. تو لیکن بہرحال, تو پھر کیا کرنا ہے؟ روٹ ورڈ سیکھنے ہیں, لفظی ترجمہ یاد کرنا ہے, قرآن میں دل لگانا ہے. بوریت کوئی نہیں ہونی چاہیے قرآن میں. یہ دل لگی نہیں ہے, یہ کھیل نہیں ہے, یہ بہلاوا نہیں ہے, یہ سنجیدگی سے آتا ہے نا. سنجیدہ سیریس ہونا اس کے لیے ضروری ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, پھر اللہ مسائل حل کر دے گا, اندھیرے دور کر دے گا, پریشانیاں ختم کر دے گا, آپ کو بڑا اونچا مقام دے گا. اس نہیں, اس کی اجازت سے. پھر وہ کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, پھر اللہ تمہیں رہنمائی کرے گا ایک ایسے راستے کی طرف جو سیدھا ہے. ہے تو مشکل, صراط ہے, تنگ ہے, پرپیچ ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. اس کی طرف اللہ تمہیں چلا کر لے کے جائے گا. تو لیکن ضروری ہے کہ تم جو ہے تمہاری انٹینشن کے ساتھ پھر محنت کرو اور قرآن سے دوستی. تو یہ جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں, آیت نمبر 15 اور 16 اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ ایک تو اللہ کے امبیسیڈر کون ہے, اس کا مقام کیا ہے. دوسری بات ہم نے کیا پڑھی؟ کہ جو بھی دین کا کام کرتے ہیں تو حق بات نمایاں کرتے ہیں, اپنی ذات کی بجائے حق بات, غلط بات, حق اور غلط کی تمیز کرتے ہیں, غیر ضروری باتوں کو چھوڑتے جاتے ہیں. کیوں؟ ویعفون کثیر. تیسری بات ہم نے کیا پڑھی؟ کہ قرآن ہے جو کہ نور ہے, قرآن ہے جو کہ مبین ہے, قرآن ہے جو کہ سبل السلام بتاتا ہے, قرآن ہے جو کہ یخرجہم من الظلمات الی النور. کہتے ہیں نا فلاں مووی, فلاں ڈرامہ, فلاں تھیٹر اور فلاں سٹوری, اس سے جو ہے نا ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو اصل مسائل قرآن حل کرتا ہے اور پھر وہ صراط مستقیم کی طرف لے کے جاتا ہے. اور کون سے صراط مستقیم؟ جو آپ نے مانگی تھی شروع میں, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ دکھا. تو سیدھا راستہ کیسے ملے گا؟ خواہشات سے نہیں, قرآن مجید کو کھولنے سے. کبھی کبھی کھولنے سے نہیں, ابھی سے آپ زندگی میں طے کر لیں کہ جوں جوں آپ کی کلاسز بڑھتی جائیں نا, کوئی 6th میں ہے, کوئی 7th میں ہے, کوئی 8th میں ہے, تو ساتھ ساتھ طے کرتے جائیں کہ میں نے ہر سال 3 پارے 4 پارے ترجمے سے پڑھنے ہیں. جب بھی چھٹیاں آئیں تو فوکس کریں کہ میں نے اتنا سیکھ لینا ہے اور اس کو پھر آگے لے کے چلیں. حتیٰ کہ لفظی ترجمہ ہی نہیں پڑھنا, قرآن کو ریڈ کرنا بھی آنا چاہیے. پھر جو حفظ جتنا کر لیں, جو کر سکے اتنا ہی اچھا ہے. لقد کفر الذین قالوا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا. تو کیوں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ انہوں نے کفر کیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم, کہ مسیح تو ابن مریم ہی ہے. ان اللہ, کہ بے شک اللہ کون ہے؟ ہوا وہ کون؟ مسیح ابن مریم. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسائی جو تھے, عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کرتے تھے؟ انسانیت سے اٹھا کر الوہیت کا درجہ دے دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تو رسول بنا کر بھیجا تھا, ہر رسول بشر تھا, لیکن عیسائیوں نے کیا کہا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو الہ ہیں. تو اس طرح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیثیت تھی, ان کی حقیقت جو تھی, ان کو معمہ بنا کر پیش کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ان اللہ, کہ بے شک اللہ کون ہے؟ ہوا وہ کون؟ المسیح ابن مریم، کہ مریم علیہ السلام کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا سوال پوچھا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ خدا ہیں، تو پھر کیا ہے، قل ان سے پوچھو فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہ کون ہے، کس کی مجال ہے کہ فَمَن يَمْلِكُ، کہ وہ قدرت رکھے، من اللہ ہی اللہ کے مقابلے میں، شَيْئًا کچھ بھی، کہ اس کے پاس اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی قوت ہو، جرت ہو، کیا وہ اللہ کا مقابلہ کرے، کہ ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم ما امہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کریں عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کرنے کا، ان کو موت دینے کا، ما امہ اور ان کی ماں کو موت دینے کا، ومن فی الارض جمیعا، اور پورے کے پورے لوگ جو زمین میں جی رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کو مارنا چاہتے ہیں، تو پھر کون ہے جو کہ اللہ کو اس ارادے سے روک سکے۔ روکنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے، فَمَنْ يَمْلِكُ، پھر کس کے پاس بادشاہت ہے، پھر کس کی اتنی مجال ہے، کس کے پاس اتنی قدرت ہے، من اللہ شیئن، اللہ کے مقابلے میں کس کے پاس اتنی قدرت ہے کہ اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اور دنیا میں جتنے انسان جی رہے ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو اس ارادے سے باز کر سکے۔ تو دراصل یہاں پر عیسائیوں کے جو یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا ہیں، یا وہ کہتے تھے کہ وہ خدائی میں شریک ہیں، اللہ کا بیٹا ہیں، یا ان کی والدہ کو کہتے تھے کہ وہ خدائی میں شریک ہیں، کیونکہ اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے اور ان کے بھی جو ہے وہ بغیر شوہر کے جب اولاد ہو گئی تو لوگوں نے ان کو خدائی میں شریک کر لیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بات بتائی ہے، اور یہاں پہ خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا پہلے کیوں ذکر آیا، اس لیے کہ اگر وہ خدا ہوں تو پھر جب اللہ ہلاک کرنا چاہے تو خدا تو ہلاک نہیں ہو سکتا، ہے نا، اگر خدائی میں ان کا کچھ بھی حصہ ہے تو ان کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے، ہے نا، اور وہ اپنے آپ کو بچاؤ کر سکیں، اپنا بچاؤ کر سکیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اٹھا لیا، ہے نا، تو یہاں پر بھی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدہ کا ذکر بھی کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور تمام دنیا کا، تو اس کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، جس کو چاہے پیدا کرے، باپ کے ساتھ پیدا کرے، بن باپ کے پیدا کرے، اور ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کرے، کس کو کیا، ماں اور باپ کے بغیر پیدا، آدم علیہ السلام کو، تو اس کو تو لوگوں نے خدائی میں شریک نہیں کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب بغیر باپ کے پیدا کیا تو لوگوں نے اس میں شرک کر ڈالا۔ تو اللہ کی یہ دین ہے، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، جس کو چاہے جیسے چاہے پیدا کرے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا وصل آدم، ہے نا، تو یہ خدائی قانون ہے۔ تو دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو مارے اور جب مارے اور جیسے چاہے تو مار دے، ہے نا، تو کوئی اللہ کو اس ارادے سے روک نہیں سکتا۔ اگلی آیت بڑی خوبصورت ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، تو آسمانوں اور زمین کی حکومت، اس کی بادشاہت، اس کے اوپر رول کون کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے۔ تو کیا بات بتائی جا رہی ہے، اللہ رب العزت اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، میری حکومت ہے، میرا قبضہ ہے، میرا اقتدار ہے جو چلتا ہے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، تم بھی اپنے جسموں پر، اپنے دلوں پر، اپنے دماغوں پر مجھے رول کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا بات ماننا، جو بھی قرآن کے احکامات ہیں، الہامی کتابوں کے احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم بن جاؤ میرے، نہیں بھی بنتے تو اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وہ سب کچھ کس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ ہی کی بادشاہی ہے، ساری چیزوں کا اللہ ہی جو ہے وہ مالک ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ آسمان جو ہے آپ دیکھیں بغیر ستونوں کے، تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو تم نے ان کو خدائی میں شریک کر لیا. تو یہاں پہ یہ سارا ذکر جو ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ یہ آسمان، یہ زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے، یہ اللہ کی حیرت انگیز قدرت کے کرشمے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات ہیں، یہ اللہ کی دانش مندی ہے، یہ اللہ کے کمالات ہیں. تو کیا کرنا چاہیے کہ مخلوق کو اللہ کے کمالات، اس کی قدرت کے کرشمے دیکھ کر جو ہے، نشانات دیکھ کر جو ہے ایمان کا نور حاصل کرنا چاہیے، اللہ کے قریب ہو جانا چاہیے. پھر کیا فرمایا، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی چاہے تو ستونوں کے بغیر آسمان کو کھڑا کر دے، ہم سے ایک چھت نہیں کھڑی ہوتی، ہم سے چھوٹا سا ایک کام نہیں ہوتا ہے نا، جب تک پلر نہ ہو، دیواریں نہ ہو. چاہے تو بن باپ کے کسی کو پیدا کر دیں، چاہے تو بغیر شوہر کے کسی کو اولاد دے دیں. تو یخلق ما یشاء، جیسے چاہے وہ کرے، کسی کو بیٹا دے، کسی کو بیٹی دے، کسی کو بیٹیاں ہی دے، کسی کو ملا کر دے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، کسی کو پیدا ہی معذور کرے جسمانی لحاظ سے، ہے نا، کسی کو ذہین، کسی کو کم ذہن، جو بھی جیسے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ حاوی ہے. پھر فرمایا، یہاں پہ اگلی جو آیت ہے اس میں یہود و نصارہ کا ایک غلط عقیدہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اور یہود و نصارہ کیا کہتے تھے، ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے چہیتے، ہم اللہ کی بڑی چہیتی قوم ہے، ہمیں سزا نہیں ملے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. کیا فرمایا، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. تو آج مسلمان بھی کہتے ہیں نا کہ ہم تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو جو چاہے کر لیں، ہے نا، ہمیں بھی کچھ نہیں ہو سکتا. کچھ کہتے ہیں کہ ہم تو سید ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم تو ہاشمی ہیں، کچھ کہتے ہیں ہمارا تو فلاں خاندان ہے، کچھ پدر ماں سلطان بوت، یعنی حسب نسب اور پچھلی باتوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں، جیسے کہ یہود و نصارہ سمجھتے تھے. یعنی کل وہ کہتے تھے، آج مسلمان بھی کہتے ہیں، تو اس لحاظ سے فرق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں نہیں چاہیے، اللہ کو کیا چاہیے، عمل چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا پوچھتے ہیں، قل فلما یعذبکم بذنوبکم، ان سے پوچھو پھر تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کون دیتا ہے، کون ہے جو تمہیں تمہارے گناہوں پر پکڑتا ہے. قل فلما یعذبکم بذنوبکم، کیوں وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں پکڑتا ہے. جیسے یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی وبائیں بھیجی، آزمائشیں بھیجی، کسی کو بندر، کسی کو سور، اور یعنی مختلف سزاؤں سے ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آزمایا. پوچھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پھر تمہارے گناہوں پر پکڑتا کیوں ہے، سزا کیوں دیتا ہے. آپ دیکھیں تینوں مدینہ میں جو یہودیوں کے قبیلے تھے کیسے ذلیل و رسوا ہوئے، ہے نا. فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں. یہ بڑی خاص بات ہے کہ خون، جسم، رنگ، نسل، قوم، ذات کی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، اگر ہے تو کس پہ، تقویٰ کی وجہ سے. تو یہاں پہ کیا فرمایا، بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ایسے ہی انسان ہو جیسے عام انسان. تو کسی کو کسی کا سید زادہ ہونا، سید زادی ہونا، ہاشمی ہونا اور رسول اللہ کی امت میں سے ہونا اس کو جنت میں نہیں داخل کروا سکتا، جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ عمل صالح کا سرٹیفکیٹ ساتھ نہ ہو. ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ جو معافی چاہتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس کو بھی اللہ معاف نہ کرے. بات کہنے کا انداز ہے کہ جو معافی نہیں چاہتا تو اللہ کی معافی بھی اندھی بانٹ نہیں ہے کہ اللہ معاف کر دے، ہدایت بھی اندھی بانٹ نہیں ہے جو نہ چاہے تو اس کو دے. جہاں تک بات ہے نا دنیا کی اور دنیا کی دولت کی، اللہ یہ کافروں کو بھی دیتا ہے. جہاں تک بات ہے دین اسلام کی، ہدایت کی، مغفرت کی، رحمت کی، یہ صرف انہی کو ملتی ہے جو اپنے دامن پھیلاتے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں. اسلام یہ کوئی بہت سستی چیز نہیں ہے لوگوں، یہ زندگی میں دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے دین اسلام، جو جس کو مل جائے. اور یہ اس کو ملے گی جو اس کے لیے چاہت رکھے گا، جو اس کے لیے محنت کرے گا، جو اس کے لیے مشقت کرے گا، اور پھر انسان ہونے کے ناطے اگر غلطیاں ہو جائیں اور وہ معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو بخش دیتا ہوں اور جسے چاہے سزا دیتا ہوں. اگر کوئی بخشش نہیں مانگتا، دعا نہیں مانگتا، استغفار نہیں کرتا، سوری نہیں کرتا، ابلیس بن جاتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام بنتا ہے. کوئی آدم علیہ السلام کا کردار ادا کرتا ہے تو معافی مانگتا ہے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. جو شیطان بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کو سزا دیتا ہوں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، زمین اور آسمان جو ہے اس کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کی بادشاہی ہے آسمان اور زمین کے اوپر بھی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی جتنے بھی آسمان ہیں، سات آسمان ہیں یا جتنی زمینیں ہیں، اور پانی کے اندر، مٹی کے اندر، پتھر کے اندر، پہاڑوں کے اندر، جنگلوں کے اندر، پتوں کے اندر، جو چیز جہاں بھی چھپی ہوئی ہے، جس بھی حال میں ہے، ہر جگہ اللہ کی حکومت ہے. ہمارے تو ہمیں تو صرف سامنے نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ آگے پیچھے اوپر نیچے تحت و سرا کو بھی جانتا ہے، علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے. تو کہا کہ ساری جگہ اللہ کی بادشاہت چل رہی ہے، تو جب حکومت اس کی، جب بادشاہت اس کی، تو کیا ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تو اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. تو دنیا میں جب آئے ہو تو بھول نہ جاؤ کہ تمہیں مرنا بھی ہے، زندگی میں جب جی رہے ہو تو بھول نہ جاؤ کہ تمہیں موت آنی ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، عقیدہ آخرت کو یہ آیت کا حصہ بیان کرتا ہے کہ آپ اپنی گفتگو، آپ اپنی سوچیں، اپنے عمل ان کے بارے میں کیئرفل ہو جائیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے. اللہ ضرور پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا باتیں کی، تم دنیا میں کیا عمل کیے، تم نے کیسے کپڑے پہنے، تم لوگوں سے ڈرے، تم پیئر پریشر کا شکار ہوئے یا تم مجھ سے ڈرے، تمہارے دلوں میں میری محبت تھی یا کہ دنیا کی، تم مجھ سے ڈرتے تھے یا کہ دنیا والوں سے ڈرتے تھے. مت بھولنا ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا. کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین پہ ہے اس کو فنا ہو جانا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.